فرمایا اب اس مشکیزے سے پانی نکالو. اب پانی نکالا گیا, جنہیں غسل کی ضرورت تھی انہوں نے غسل کیا, جنہوں نے وضو کرنا تھا وضو کیا, تمام معاملات ہو گئے. جب سب سیراب ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اب تو کوئی نہیں بچا, قاضی کوئی نہیں بچا. فرمایا اب مشکیزے کا منہ باندھ دیا جائے. وہ خاتون کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اکثر کہتے ہیں نا ہمارے پڑوسی, کہتے ہیں یہ تو معجزہ تھا. ہم نے کہا ہم بھی کہتے ہیں معجزہ ہی تھا, کیونکہ تم اس کی تمثیل سے عاجز ہو, تم اس کی نظیر سے عاجز ہو, اور تم جیسا بھابی جو کام نہیں کر سکتا وہ میرے مصطفیٰ کر کے دکھا دیں وہی تو معجزہ ہوتا ہے, اور غوث آدم کر کے دکھا دیں وہی تو کرامت ہوتی ہے. کہا یہ تو معجزہ تھا. ہم نے کہا اتنا زور لگا کر بول رہے ہیں تو معجزہ ہی تو تھا, وہ کرامت ہی تو تھی کہ جس پر آپ کہتے ہیں معجزہ تھا. ہم نے کہا تم ڈھیلے انداز میں کہتے ہیں معجزہ تھا. ہم نے کہا جی اس سے اسلام کو زینت ملتی ہے, اس لیے ہم جوش میں کہتے ہیں معجزہ ہے, یہ تو معجزہ ہے. تم میں کوئی تو لے آؤ ایسی غوث آدم جیسی کرامت دکھانے والا اور میرے آقا جیسا کوئی معجزہ دکھانے والا نہیں ہے. تو اب حضرات گرامی, اب وہ خاتون کو میرے آقا نے رخصت کیا, لیکن وہ بیچاری جا رہی ہیں. پھر میرے آقا نے جہاں دوسری جگہ پر وضو فرما کر گویا کہ فجر پڑی گئی. اب جب وہ خاتون جا رہی ہیں تو وہ سارے راستے میں سوچتی جا رہی ہے کہ میں کسی جادوگر سے ملی تھی. تو کہتی نہیں, ایسا چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا. جس طرح عبداللہ بن سلام کہتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ترمذی شریف آپ دیکھیں, بخاری دیکھیں آپ, کتاب التفسیر, حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ انجفل الناس الیہ, لوگ دوڑ دوڑ کر سرکار کے پاس جا رہے تھے, اور فرمایا جب میں سرکار کے قریب ہوا اور میرا چہرہ سرکار کے چہرے سے مل گیا, یہود کے بڑے علماء میں سے تھے حضرت عبداللہ بن سلام, فرماتے جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے, یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. جعلی بندہ منہ سے پتا چل جاتا ہے, جعلی بندہ منہ سے پتا چل جاتا ہے. فرمایا کہ جناب یہ سچے کا چہرہ ہے, یہ اللہ کے نبی کا گویا کہ چہرہ ہے. پھر فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہے نا پورے سفر میں انہی باتوں کو سوچتی رہی تو میرا سفر کٹ گیا. میں جب گھر پہنچی تو میں نے اپنے سارے محلے والوں کو جمع کیا, یہ اسلام کی عظیم مبلغہ کہ جس نے سب لوگوں کا جمع کیا, یہ صحابہ کی نماز سے متاثر نہیں ہوئی ہیں کیونکہ نماز سے پڑھتا ہوا نہیں دیکھی ابھی, یہ کسی کی گویا کہ ظاہری ہیت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئی, یہ میرے آقا کی عظمت کو دیکھ کر متاثر ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کرو اس سے شرک عام ہوگا. میں نے کہا اس بات سے تو لوگوں کے دلوں سے شرک نکلا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان آیا ہے. اگر نبی کی عظمت بتانے سے شرک لوگوں کے دلوں میں آتا ہے تو فاضل بریلوی نے بڑی پکی بات کی ہے کہ شرک ٹھہرے جس میں قاضی نے حبیب اس برے مذہب پر لعنت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں قاضی نے حبیب اس برے مذہب پر لعنت کیجئے. اب یہ مبلغہ دیکھیں, یہ مشرکہ تھی, یہ مشرکہ تھی, لیکن انہوں نے میرے آقا کے معجزے پر غور کیا, غور کیا میرے آقا کے چہرے کے حسن پر غور کیا. اور وہ ابھی مسعود مسلمان ہوئے حدیبیہ میں, کسی کی نمازیں نہیں دیکھی تھی. بخاری میں حدیث موجود ہے, کتاب المغازی کے اندر ہے, کسی سے کوئی صحابہ کی لمبی لمبی نمازیں نہیں دیکھی. یہ الگ بات ہے کہ نماز سے بھی متاثر ہوتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. یہ الگ بات ہے کہ داڑھی اور انامے سے بھی متاثر ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ جناب نوافل سے بھی متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہ صحابہ اور وہ ابھی مسعود جو جاسوس بن کر گئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جناب میں نے ایسا ادب تو کسی دربار کا نہیں دیکھا, میں نے تو ایسا ادب کسی دربار کا نہیں دیکھا. فرماتے لقد وفدت ملوکاً کثیراً, وفدت نجاشی والقیصر والکسرا. فرمان میں قیصر و کسرا بے شمار بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہے, مار آئے تو اصحاب ہوں, مار یعظم اصحاب محمد محمد. لیکن جس طرح محمد کے غلاموں کو محمد عربی کی تعظیم کرتا ہوا دیکھا, ایسے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو ان کی تعظیم کرتا ہوا نہیں. اب اگر تعظیم شرک ہے, تعظیم کا بیان شرک ہے, تو عروہ بن مسعود نماز سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ وہ تعظیم سے متاثر ہوئے. کس سے متاثر ہوئے؟ تعلیم سے متاثر. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے. ہمارے طرف یہ اٹیک کیا جاتا ہے کہ تم تو نبی نبی کی بات کرتے ہو, ابے کسی کے سامنے خدا کی بات کرو تو کوئی مان لائے. میں نے کہا جن کے دلوں پر بت کا راج تھا انہوں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ قالب مصطفیٰ میں عظیم عظمت مصطفیٰ میں اس قدر مستحق ہے کہ ان کے دلوں سے بتوں کی چھٹی ہو گئی اور کعبے کی محبت جلوہ گر ہو گئی, کعبے کی محبت جلوہ گر ہو گئی. تو دلوں میں محبت بٹھانے والی شے نبی کی عظمت ہے. خدا کو مانو جی, میں نے کہا خدا کو ماننے والے بہت سے جہنم میں بھی جائیں گے, لیکن جو ایمان لانے والا ہے وہ جنت میں جائے گا. کہ دیکھو خدا کو ماننے والا مانے توحید, توحید موحد, توحید کا پیروکار. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ تم توحیدی بنو, اللہ نے یہ فرمایا مومن بنو. اللہ نے کیا بتایا, بولو بولو, اللہ نے کیا فرمایا, مومن بنو. اب توحید کیا ہے, ذرا اس کو مختصر سنو. توحید یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل سے کہے یار یہ دن آتا ہے اور پھر رات چلا جاتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے, اور کل بھی ایسا ہوا تو آج بھی ایسا ہوا ہے, کل بھی ایسا ہوا اور آج بھی ایسا ہوا, سورج آیا کچھ وقت روشنی دیا چلا گیا, پھر چاند آ گیا, اور اتنا بڑا سمندر اس میں اگر میں ڈبکی ماروں تو مر جاؤں, تو جناب یہ اتنا بڑا سمندر ساحل سے کس نے روک کے رکھا ہوا ہے؟ یہ پہاڑ کی چوٹیاں جس پر اگر کسی کو کہوں کہ گلاس کا پانی اوپر لے جاؤ تو اس کا کنیجا منہ کو آ جائے, یہ کون سی ذات ہے جو اوپر چشمے بہا رہی ہے؟ تو جب عقل سے مظاہر کائنات کو دیکھا تو توحید ملی, ایمان نہ ملا. اور عقل سے مظاہر کائنات کو دیکھا اور عقیدہ یہ بنا کہ خدا ہے, اتنی بحث کے بعد کیا عقیدہ بنا کہ خدا ہے اور ایک ہے, تو اس سے بنا توحید. یعنی اتنی محنت کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا ہے اور بنے صرف موحد, اور خدا ہے اگر اس کو زبان مصطفیٰ سے لے لیتے تو مومن بن جاتے. کیا بن جاتے؟ مومن بن جاتے. تو خدا ہے اپنی عقل سے ڈھونڈو گے تو شاید جہنم میں بھی جا سکتی ہو, لیکن خدا ہے زبان مصطفیٰ سے لے لو گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے, کیونکہ پھر ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ مومن ہوگا, کیونکہ توحید ایمان کا ایک شعبہ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, ایمان اس کا مجموعہ ہے, توحید اس کا ایک شعبہ ہے. صرف توحید کو ماننا اور ہر شے کا انکار کرنا, تو علامہ مالوسی نے کئی ذکر لکھے ہیں کہ بے شمار لوگ سرکار کے دور میں اور سرکار کے بعد خدا کو ایک مانتے تھے, لیکن جب انہوں نے نبی کی توہین کی تو ان کے منہ سے نجاستیں نکلی ہیں. ان کے منہ سے, کل ہی میرا حوالہ علامہ مالوسی کو پڑھ رہا تھا کہ جناب ان کے منہ سے نجاستیں نکلی ہے. تو دیکھو خدا کو مانا, لیکن خدا کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہے. خدا کو ماننے کا طریقہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ خدا کو مانو مگر مصطفیٰ کے ذریعے, مگر مصطفیٰ کے ذریعے, زبان رسالت کے ذریعے. اب حضرات گرامی دیکھیں, وہ گھر گئیں اور گھر جا کر وہ پوری رات سوچتی رہیں وہ کون کون کون, وہ کون کون میں میرے آقا کے چہرے کی روشنی ان کے دل میں جم گئی. صبح کی روشنی میں وہ اپنے تمام گاؤں والوں کو بلا کر لائی, کہ میں ایک فرشتے سے ملی تھی یا انسان سے مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے یہ عمل میرے سامنے کیا. تو وہ سب کہنے لگے کوئی ایڈریس اور پتا تو پوچھا آپ نے؟ کہا جی وہ مدینے والے ہیں, مدینے کا ایڈریس ہے ان کا, مدینے. تو پھر وہ اکیلی مبلغہ جو گویا کہ پورے اس قافلے کی امیر بنی اور وہ سب کو لے کر مدینہ پہنچی, اور سرکار جب مدینے میں تھے تو سرکار کو خبر دی گئی کہ حضور جس نے وہاں پر پانی دیا تھا وہ خاتون آئی ہیں. سرکار استقبال کی مسجد سے باہر گئے تو دیکھا ایک نہیں کئی سو افراد کو لے کر آئی ہے. سرکار نے فرمایا ان کو کیوں لائی؟ کہا کہ حضور میرا دل پہلے متاثر ہوا اور اس کی تبلیغ سے سب متاثر ہو گئے. اب یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی مسلم شریف کی, ٹھیک ہے. خیبر میں یہ ہوا یہ ہوا, نماز کیوں قضا ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ کسی مولوی کا قول شریعت نہیں, کیونکہ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. رسول کی ذات اور رسول کا وجود جو ہے اس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کو بھی رب کریم نے شریعت کے اجرا کا حکم عطا فرمایا, تو نبی کے علاوہ کسی کا قول شریعت نہیں. تو جب نبی کی سیرت کے بارے میں مسلمانوں کو یہ دعویٰ ہے کہ شعبۂ زندگی اور معاملات زندگی کے ہر شعبے پر نبی پاک کی زندگی درس دیتی ہے, تعلیم دیتی ہے, تو ذرا یہ بتائیے شاہ صاحب کہ جناب آپ آستانہ شریفیہ سے ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ فجر کا وقت جب ہو جائے ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہم تو نماز پڑھ لیں, لیکن جب ہماری آنکھیں بند رہے ہم سوئے رہ جائیں تو دین کیا کہتا ہے؟ تو میرے آقا سوئے نہیں گئے, سلائے گئے تاکہ وہ بھی شریعت بنے, تاکہ وہ بھی امت کا. اس بات پر امام علماء تشریف فرما ہے کہ اصول نہیں بھلائے جاتے, ایمانیات نہیں بھلائے جاتے, فرو میں نبی کو بھلایا جاتا ہے. نبی بھولتا نہیں, بخاری کے حدیث سے سرکار فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں, بھلایا جاتا ہوں. میں بھولتا نہیں,
بلایا جاتا ہوں, اس لیے بلایا جاتا ہوں کہ تاکہ شریعت بنے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تاکہ جب آپ کی امت میں سے کسی شخص کی تقاضا بشری کے اعتبار سے نماز قضا ہو جائے تو اس کے ادا کا کیا حکم کرے گا, ادا کا کیا طریقہ کرے گا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے حضرت گرامی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جن کی ذات معلی یہ کہ ہما وقت میرے آقا نماز میں ہوتے ہیں, ہما وقت میرے آقا, کیونکہ نماز کا معنی ہے رب کے حضور حاضری, اب آج دیکھیں فجر چلی گئی, لیکن جب میری ماں حضرت عائشہ سرکار سے سوال کرتی ہے تہجد کے بارے میں بخاری سے کہ حضور آپ فرض پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں پھر آپ وتر تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو حضور یعنی کہنا یہ چاہتی انسان ہے کبھی بندہ سویا رہ گیا اور نماز نکل گئی تو کیا ہوگا, تو بخاری کے الفاظ میں میرے آقا کہتے ہیں این آیا تنا مانے ولا ینام قلبی, این آیا تنا مانے ولا ینام قلبی, عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے, عائشہ میری آنکھیں توجہ چاہوں گا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے. علماء تشریف فرما ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے, یہ مسلم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص سو جائے, ٹیک لگا کر سو جائے اور وہ لیٹ کر سو جائے, اگر وہ نیند پکڑ گیا تو اس کا وضو گیا. نبی پاک اگر سو جائیں, بخاری کی حدیث ہے کہ میں سرکار کے قریب بیٹھا ہوں دھینے دھینے خراٹے کی آواز بھی مجھے محسوس ہوئی, سرکار سو رہے ہیں, لیکن سرکار سو بھی جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو آپ سوچیں, علماء نے لکھا ہے کہ نیند وضو کو نہیں توڑتی, اس میں بحث ہوتی ہے کہ نیند ناقص وضو ہے کہ نہیں, فرمایا نیند وضو کو نہیں توڑتی, تو فرمایا پھر وضو کا حکم کیوں ہے, فرمایا نیند کی وجہ سے اعضا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, بندے کو اپنے اعضا پر اطلاع نہیں رہتی, کہ کیا اس بندے کے ساتھ معاملہ ہوا, تو فرمایا اس لیے نیند نفس سے نیند ناقص وضو نہیں بلکہ نیند کی بنا پر آزاد ہیلے ہو جاتے ہیں, تو اس سے وضو کے سکوت کا حکم دیا جاتا ہے. ورنہ وہ اس بندے کو آپ دیکھو کہ جو اپنے گویا کے بغیر کسی ٹیگ لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے, تو وہ سو تو رہا ہے لیکن اس کی نیند نہیں, اس کا وضو نہیں گیا, لیکن جس نے ٹیگ لگا لیا اب سویا تو اس کا وضو گیا, اس لیے کہ جناب اب نیند ایسی غالب آ گئی اس پر, ٹیک نے اسے اتنا آرام دے دیا کہ عقل بالکل اس کی معروف ہو گئی ہے, اب اس کا دماغ بھی سو گیا ہے, اب جسم پر گرفت نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں, لیکن جب نبی سیدھے سو جائے اور سانسوں کی آواز بھی شروع ہو جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا. علامہ تاج الدین سبکی کے والد علامہ تقی الدین سبکی, اللہ ان کی قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے, بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں سنو, جسے خدا نے ساری دنیا کی اطلاع دی ہے وہ اپنے جسم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے. فرمایا غفلت کا تو وہاں پر ایک لہجے کے لیے گزر نہیں ہے, اس لیے نبی سو بھی جائے تو غفلت نہیں ہوتی ہے, اطلاع کامل ہوتی ہے, اس لیے نقص وضو نہیں ہوتا, نبی سو بھی جائیں, جو یہ بکواس کرے نبی ہماری طرح ہے تو ان کے لیے کتنا بڑا یہ حوالہ ہے ایک لحاظ سے کہ حضرت گرامی نبی سو بھی جائیں تو وہ نقص وضو, نیند آپ کی نیند وضو کو نہیں توڑتی, تو دیکھیں نبی کا دل جاگ رہا ہے آنکھیں سو رہی ہیں, تو پھر فجر کی نماز کیسے چلے گی, تو جواب پھر وہی ہے تعلیم امت, کو تعلیم دینے کے لیے ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ نبی سوئے نہیں سنائے گئے تاکہ اس بات کی دلیل بن جائے کہ جب آپ کی امت غافل ہو جائے تو وہ کیا عمل کرے, اور اس کی جب نیند میں گویا کہ نماز نکل جائے تو وہ کیا عمل کرے. اب فقہا کے اس بات میں اختلاف ہوتا ہے, اب دیکھیں دلیل اور نظریں آگی, اس کے کئی جوابات ہیں لیکن میں تقریر اس موضوع پر نہیں کرنے آیا, اس کے کئی جوابات ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے سکوت کی کیا وجہ ہے, تو اس کا ایک جامع جواب یہی ہے کہ تعلیم امت ہے, کیا ہے جی, اور ہم گویا کہ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی کو بعض احکام میں فروع میں بھلایا جاتا ہے اس لیے کہ پھر شریعت بنے, تاکہ امت میں آپ میں سے کوئی بھول جائے تو شریعت بن جائے, اور اس سے اہل سنت اس عقیدے سے بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک کا اتنا عظیم مرتبہ ہونے کے باوجود آپ خدا نہیں, خدا کے بندے ہیں, بھولتا نہیں تو وہ خدا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں مجھے بھلا دیا جاتا ہے, جب قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, کہ محبوب تیرا رب تجھے اتنا پڑھائے گا کہ تو پھر بھولے گا نہیں, الا ما شاء اللہ, مگر جب تیرا رب تجھے بھلائے. مولا کیوں بھلائے؟ فرما بھلانا بھی شریعت ہے، یاد دلانا بھی شریعت ہے، کیونکہ تاکہ انسان کے لیے ایک نذیر بن جائے. ہر شخص نبی تو نہیں ہے کہ جناب اس کے دل پر اس کی گرفت موجود ہو، اس کے دل پر اس کی گرفت موجود ہو. ایک حوالہ یہاں پر مزید پیش کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ کیسے ہو گیا کہ دل جاگ رہا ہے اور آنکھیں سو رہی ہے؟ علامہ کرور رحمت ناظر فرمائے، موشی بیضاوی علامہ قاضی شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت نسیم الریاض میں فرماتے ہیں، فرمائے تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتے ہیں، ایک نہیں سب، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ان کا باطن نور ہوتا ہے اور ظاہر بشر ہوتا ہے، باطن فرشتہ جیسا ہوتا ہے. وہ ظاہر بشری وہ باطن ملکی، فرشتہ سوتا نہیں، اس لیے کہ وہ نور ہے. تو نبی کے مرتبے کو عام بشر سے بلند کرنے کے لیے اس کے باطن کو فرشتے سے زیادہ اشرف کیا جاتا ہے، اور اس کی بشریت کو عام بشروں سے زیادہ الطف کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے تاکہ ہر طریقے سے آراستہ کر دیا جائے. ایک بات، اب فقہا اس مسئلے پر آتے ہیں. اب مزارات کی طرف میں آ گیا، پوری حدیث آپ نے سن لی کہ میرے آقا نے فرمایا یہاں ہم نے نماز نہیں پڑھی. اب حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد اور امام مالک وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بندہ جب سو رہا ہو اور نماز، دیکھیں نماز چھوڑنے کا ارادہ ہے تب تو گناہگار ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اصول کا قاعدہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق باطل ہے، یعنی جس چیز کی بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا اس چیز کو ڈال دیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ کہے کہ بیٹا کتنے بجے سوتے ہو؟ کہا ڈاکٹر صاحب میں 10 بجے سوتا ہوں. تو کہا یہ ایک ٹیبلٹ 10 بجے کھانا، جب تمہارے خراٹے شروع ہو جائیں نیند میں پکے اور جب بالکل تم سن ہو جاؤ تو دوسرا ٹیبلٹ پھر کھا لینا. تو کہے گا ڈاکٹر صاحب اس کی ضرورت آپ کو ہے، مجھے نہیں، اس کی ضرورت مجھے نہیں آپ کو ہے. آپ کو نہیں پتا جب بندہ سو جاتا ہے اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، تو آپ خود بے ہوشی والی باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نیند بندے کی گرفت میں نہیں. اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ 3 بندوں پر خدا کا قلم رک جاتا ہے، بھولے پر، سوئے پر، پاگل پر، کیونکہ اب عقل نہیں ہے، احکام تکلیف ساقط ہو گئے، اب مکلف نہیں رہا، کیونکہ گرفت نیند کو روک کے رکھنا، نیند میں جا کر بیدار ہو جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں. لیکن آج الارم ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، ابھی تو موبائلوں میں بھی الارم آ گیا، لیکن بندہ فجر کے انتظار میں موبائل کا بھی الارم لگایا ہے اور اتنی گہری نیند تھی کہ جناب موبائل کا الارم بھی بجتا رہا، اسے ہوش نہ ہوا اور سو گیا. اب فقہا سے پوچھا گیا، 4 امام، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، اس آستانے سے پوری تحقیق لے کر اٹھیں آپ، ستی بات نہیں. میں چاہتا تو ادھر ادھر کی دو بات کرتا آپ نعرے لگاتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ستی بات لے کر پوچھے، اس لیے کہ ہدایت انہی آستانوں سے بٹی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بٹی رہے گی. اب آپ دیکھیں چاروں ائمہ سے جب سوال ہوا کہ جناب میں سو گیا اور نیند میری اتنی غالب آئی کہ نماز میری نکل گئی، اب میں کیا کروں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ جناب بندہ جس وقت سو کر اٹھے نا تو جو نیند میں نماز چلی گئی اس کا کون سا وقت ہوگا ادا کا؟ سوال یہ ہے اس کے ادا کا کون سا وقت ہوگا؟ تو یہ تینوں امام کہتے ہیں اس کے ادا کا وقت وہ ہوگا کہ جس وقت اس کی آنکھ کھلی بس وضو کر کے نماز پڑھ لے. اس نماز کی ادائیگی کا وقت ہی وہی ہے کہ جس وقت آنکھ کھلی پڑھ لے. امام اعظم کہتے ہیں نہیں، 3 وقتوں میں نماز منع ہے. دیکھا جائے گا کہ وقت طلوع کا تو نہیں، وہ وقت استواء زوال کا تو نہیں، وہ وقت غروب کا تو نہیں، یہ امام سب قید لگاتے ہیں. فرمایا ان 3 وقتوں میں سے اگر کوئی وقت میں وہ جاگا تو نہ نوافل پڑے جائیں گے نہ کچھ اور پڑے جائیں گے، اس لیے کہ جناب اس کی ممانعت ہے. اب وہ کہتے ہیں جی یہ کیوں ممانعت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ جب آنکھ کھلے پڑھ لے تو میرے امام کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لیلت التاریس میں تم نے دیکھا نہیں کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز جب گویا کہ بظاہر وہ گئی اور صحابہ کرام نے جب سرکار کو بیدار کیا تو میرے آقا نے اسی جگہ پر فجر نہیں پڑھی بلکہ فرمایا ہم نے یہاں نہیں پڑھنا ہے اب چلو. تو اگر نماز کا وقت فوراً بیدار ہونے کے بعد ہوتا تو سرکار پڑھ کر دکھاتے، لیکن سرکار نے پڑھا نہیں، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اور اس کو لیٹ کیا سفر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے. میرے امام کی دلیل یہاں پر آئی غیر مقلدوں کے منہ پر. اب دوسری طرف آئیے، سرکار نے وہاں فجر کیوں نہیں پڑھی؟ ایک سوال، سرکار نے وہاں فجر کیوں نہیں پڑھی؟ یہ سوال ہے. بخاری میں خود موجود ہے مسلم میں، سرکار نے فرمایا یہاں شیطان کا دخل ہے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ بولو بولو، ارے مزار کے قریب پہنچو یہ روحانیت تمہیں کام ملے گی. کہا کہ یہاں شیطان کا دخل ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہاں پر. تو 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، طلوع، زوال، استواء اور غروب. مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب کہ نہیں کوئی جگہ متبرک نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا پھر ہندوؤں کے اوپر آگے شیطانوں کی تعظیم کرو گے؟ ذرا یہ بتاؤ تین وقت میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے نہیں ہوتی. ہم تو کہتے نہیں ہوتی. ان سے پوچھو کیوں نہیں ہوتی؟ کہا جی حدیث پاک میں آیا شیطان کا دخل ہوتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب سر مونڈتے مونڈتے کہیں عقل تو نہیں مونڈ دی آپ نے؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس جگہ پر شیطان کا دخل ہو جائے وہ وقت منحوس, جس جگہ پر شیطان کا دخل ہو جائے وہ جگہ منحوس, جس جگہ پر شیطان کا دخل ہو جائے اس جگہ پر عبادت مقبول نہیں ہوتی, جس جگہ پر شیطان کا دخل ہو جائے وہاں رحمت نہیں اترتی. پتا چلا جہاں پر اللہ والوں کا دخل ہو جائے وہ وقت محبوب, جہاں اللہ والوں کا کام ہو جائے وہ جگہ محبوب, اور جہاں اللہ والے بس جائے وہ جگہ رحمت کا گنجینا ہے. کیونکہ شیطان کا دخل کسی جگہ کو منحوس کر سکتا ہے, تو اہل اللہ کا دخل کسی جگہ کو رحمت کا گنجینا بھی بنا سکتا ہے. یہ قیاس نہیں ہے, دلالت النص ہے, یہ قیاس نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جب حدیث پاک میں یہ آ گیا کہ شیطان کا دخل ان تین جگہوں میں ہے, تین وقتوں میں ہے, یہ ہم سے کہتے ہیں جی بارہ ربیع الاول کی اس ساعت پر آپ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت پر پڑھتے ہیں, خاص اس وقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا طلوع میں کبھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے نانا کی کوئی کہانی ہے اس وقت؟ بولے نہیں نہیں نانا کی کہانی نہیں ہے, شیطان کا دخل ہے. تو میں نے کہا شیطان کا دخل ہے تو دین تو سارے خدا نے بنائے, نماز شیطان کی تو نہیں پڑھنی, معاذ اللہ نکلے کفر نہ کفر نہ باشد, آپ کو سمجھانے کے لیے خدا کی پڑھنی ہے تو شیطان کے دخل سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا شیطان کی ہر نسبت سے بندوں کو دور رکھنا چاہتا ہے. جس دور میں اور جس لمحہ جس لحظہ شیطان کا زور ہو جائے, شیطان کا دخل ہو جائے, وہ جگہ رحمت سے آری ہو جاتی ہے, خالی ہو جاتی ہے, منحوس ہو جاتی ہے. پتا چلا کہ شیطان کے پاس اختیار ہے کہ وہ دخل دے کر کسی جگہ کو منحوس کر سکتا ہے, تو اہل اللہ کے پاس بدتریق اولا اختیار ہے تو فردوس کالونی کی زمین پر آ کر اس جگہ کو رحمت کا گنجیرہ بنا سکتے ہیں. یہ ہمیں مبالغہ والا کہتے ہو, بہت مبالغہ کرتے ہو. ان سے پوچھو شیطان کا دخل کسی شے پر مان کر ایمان لاؤ تو شرک نہیں, اس کی تاثیر مانو تو شرک نہیں, اہل خیر کی تاثیر مان لی تو شرک. اب ہے تمہارا مذہب مسلمان والا ہے یا شیطان والا ہے؟ بندہ دشمنوں کے گن گائے گا یا دوستوں کے گیت گائے گا؟ دوستوں کے نا. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, لیکن جو دشمن ہے ان کو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کو بالکل یکسر. فرما الاخلاء یومئذ, دوستوں کی بات دیکھیں, فرما الاخلاء گہرے سے گہرے دوست جو ہوں گے تمہارے, فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, قیامت کے دن سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. فرما الا المتقین, مگر جو ان سے وابستہ رہے گا وہ دوست رہے گا, جو ان سے وابستہ رہے گا. تو خدا تو دوستوں کی تعریف کرتا ہے, صرف آپ کے ذہن میں یہ نقشہ بٹھانا ہے کہ سرکار نے وہاں نماز نہیں پڑھی, فرمایا اس لیے کہ یہاں شیطان کا دخل ہے. تو اس سے ثابت ہوا جہاں شیطان کا دخل ہو وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی, جہاں اولیاء کا دخل ہو وہاں پڑھی جاتی ہے, وہاں پڑھی جاتی. جہاں شیطان کا دخل ہو وہ وقت منحوس ہو جاتا ہے. جو دخل ان کی مثال کا ہوتا ہے, جو وقت ان کے مثال کا ہوتا ہے, ان کو دخل ان کے وجود سے ہوتا ہے تو وہ جگہ اور اس کے اندر متبرک ہو جاتی ہے, وہ اہل خیر کے وجود کی وجہ سے متبرک ہو جاتی ہے. جس جگہ پر شیطان کا اثر ہو جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے, جس جگہ اہل اللہ کا اثر ہو جائے وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. اس حدیث دلالت النص سے مسئلہ واضح ہوا کہ جب وف کا ماننا شرک نہیں تو مزارات کی تاثیر ماننا بطریق اور شرک نہیں, اگر اس کا ماننا شریعت ہے تو ان کا بھی دخل مانا ہے نہ شریعت ہے. مزارات کی نفی کس طرح کی جا سکتی ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کی تعظیم جو مزاروں میں ہے, ان کی چادر کی تعظیم بعد میں ہے, گنبد کی تعظیم بعد میں, مزار کی مٹی کی تعظیم بعد میں, پھولوں کی تعظیم بعد میں, لحد کے اندر کی تعظیم بعد میں ہے, اصل تعظیم ان کے وجود کی ہے, اور ان کے وجود کی بھی تعظیم بعد میں ہے, اصل تعظیم پیغام خدا کی, اصل تعظیم پیغام خدا کی ہے کہ جس سے خدا کا پیغام مل جاتا ہے, جس جگہ سے ملے پیغام اتنا پاک ہے کہ جس سے دلوایا وہ بھی متبرک ہوا, جہاں سے دلوایا وہ بھی متبرک ہوا, جو جگہ اس سے جڑ گئی وہ بھی متبرک ہوا. آؤ کوہ طور پر چڑھو, اس مثال کو وہاں سمجھو, آؤ کوہ طور پر چڑھو, میں نے ابن تیمیہ کی ابن تیمم کی کتاب پڑھی الاقتضاء، وہ کہتے ہیں جی دو جگہ دنیا کے اندر متبرک ہے، اس کے علاوہ اگر تیسری جگہ کو متبرک مانا جائے تو شرک ہے. کہتے ہیں جی حرم متبرک اور مدینہ متبرک. میں نے کہا یہ مسجدیں کوئی نجاست کی جگہ ہوتی ہے؟ اور تیرے سر پر تو پہلا ڈنڈا مارنا چاہیے، تو کہاں سے متبرک ہو گیا ہماری، تو کہاں سے شیخ الاسلام ہو گیا؟ کیونکہ تو نے خود کہا کہ دو متبرک، ایک حرم متبرک اور گویا کہ بک کا عرض. وہ کہتا ہے بک کا عرض، زمین کا کوئی ٹکڑا اگر شروع ہے زمین پر، مزاروں کی نفی کے لیے کتنی دور کی کوڑی لا رہا ہے. کہتا ہے کہ جناب اہل سنت کے عقیدے پر ضرب مارنے کے لیے پھر شریعت چاہیے، اور اگر ہمارا کوئی عمل شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتا تو یہ بزرگ ہماری اصلاح کرتے اور سختی کرتے، بلکہ ان کے آستانوں پر اگر کوئی کافر بھی آ جائے تو ایک نظر تاثیر میں اس کے دل پر لا الہ الا اللہ لکھ دیتے ہیں. کوئی غیر شرعی عمل کرے تو اس کو منع کر دیتے ہیں. اس لیے تو اہل اللہ ہے، اس لیے تو اہل اللہ ہے، اس لیے تو ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو میری بارگاہ میں وسیلہ بھیجو، وسیلہ بھیجو. لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے سید محمد اشرف صاحب کا، احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ کیسے پیش کر دیا؟ نماز کا وسیلہ پیش کرتے، روزے کا وسیلہ پیش کرتے. ہم نے کہا احمقو، جن کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں نا ان جیسا نمازی بھی کوئی نہیں، پھر ان جیسا مجاہدہ بھی کسی نے نہیں کیا. سنی کسی شرابی کا وسیلہ پیش کرتا ہے؟ بولو، کسی تھرے باز کا وسیلہ پیش کرتا ہے معذرت کے ساتھ؟ نہیں. کن کا پیش کرتا؟ اولیاء کا، صوفیاء کا. ان کا وسیلہ بھی دراصل نماز ہی کا وسیلہ ہے، اور وہ جو اس مرتبے پر کامل ہوئے اگر ان کے وجود کے وسیلے کو پیش کیا جائے، تو اگر کوئی کہے کہ عمل کا وسیلہ ہونا چاہیے تو الحمدللہ ہم اس کے قائل ہیں. تم وجود کے قائل ہو، تم ذات کے منکر ہو، ہم ذات کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، عمل کے وسیلے کے بھی قائل ہیں. الحمدللہ سنی جس کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہے اس کی ذات بھی کامل ہوتی ہے اور عمل بھی اس پر ناز کرتا ہے، عمل بھی اس پر ناز کرتا ہے. اب حضرت گرامی اس طرف آ کر دیکھیں کہ جب شیطان کے دخل سے اور شیطان کی تاثیر سے جب کوئی جگہ محروم ہو سکتی ہے تو اہل اللہ کے دخل سے وہ جگہ رحمت کا گنجینہ بن سکتی ہے، ورنہ پھر اہل اللہ کی کوئی قدر نہیں رہے گی، ورنہ اہل اللہ کی پھر کوئی قدر نہیں. اگر ان کی قدر نہیں تو خدا کے نام کی بھی قدر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا کے صفات کے مظہر ہے. خدا خود تو زمین پر نہیں آیا الاعوذ باللہ، لیکن خدا نے انہیں پیدا کیا اور ان میں اپنے صفات گویا کہ راسخ فرمائے، صفات جلالی اور صفات جمالی، جنہوں نے ان کو دیکھا کہا جناب بندے کی یہ شان ہے تو خدا کی کیا شان ہوگی، بندے کی یہ شان ہے تو خدا کی کیا شان ہوگی. تو حضرت گرامی اس بات کو آپ دے. وہ کہتا ہے کہ بقا یار، زمین کا ٹکڑا دو مقدس ہے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد نبوی. لیکن آپ سورہ طہ میں آئے، سورہ قصص میں آئے، سورہ انبیاء میں آئے، اب آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہلے بات کی، یہ گنبد متبرک ہے، یہ زمین متبرک ہے، اہل اللہ سے جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ بولو، یہاں جو سبحان اللہ بولو گے نا قیامت میں میری آپ سے ملاقات ہوگی. تم اپنے گھر میں جو بولو گے نا اس کی بھی نیکی میں پوچھوں گا، اور ان کے قدموں میں جو تم نے بیٹھ کر بولا ہے نا اس کی بھی پوچھوں گا. کچھ حقیقت شناس بنو، مطلبی نہ بنو. اپنے اغراض لے کر تو تم آتے ہو، میرا یہ فلانا کام ہو جائے فلانا کام ہو جائے، لیکن ان سے محبت اللہ کے لیے بھی کیا کرو کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی تعظیم اللہ کے لیے بھی کیا کرو، بعد میں چیزیں مانگا کرو. اس ساری مدار مرادیں باذن اللہ مؤثر ہو کر ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی، لیکن ان کے پاس صرف اس لیے نہ ہو کہ میں اپنا کام کرانے آیا ہوں، بلکہ اس لیے آؤ کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اور یہ عمل پتا ہے پھر کیسا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں افضل الاعمال للہ تعالی الحب للہ والبغض فی اللہ. دنیا میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے. اللہ کے لیے محبت یہ نہیں میرے کروڑ روپے پھنس گئے ہیں مجھے آپ سے محبت ہوگی تعلیم دے دینا، تو یہ تو سخی ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، دے دیں گے، جا ہو گیا کام کرے جا. کہا جی فلانا میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تعلیم دے دی نا، جنات آ گیا، جادو ہو گیا، تو انہوں نے دے دی اور جا. لیکن آنے سے پہلے یہ سوچو کہ جنات منات یہ بات کی چیز ہے، اصل میں یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. یہ اصل نیت ہے جو صراط الذین انعمت علیہم میں پوشیدہ ہے، یہ اصل نیت ہے جو حقیقت پیر مریدی ہے، یہ اصل نیت ہے جو مرشد کے فیضان کا کرم ہے. اب حضرات گرامی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ مزار کا گنبد بھی ہمارے متبرک، یہ آستانے کا فرش جو ان کے قدمین کے ساتھ وہاں تک ہے یہ بھی ہمارے لیے متبرک ہے. لیکن حضرات گرامی اصل ہے ان کا وجود, کیونکہ انہی کی وجہ سے ساری انجمنیں ہیں, اور ان کو نوازا کس لیے دیا ہے کہ ان سے خدا کی ذات کا تعارف ہوا. تو جس سے خدا کی ذات کا تعارف ہو, اصل کرامت والی چیز ہے خدا کا تعارف. خدا نے دنیا بنائی اپنے تعارف کے لیے, وہ تعارف اصل عزت والی چیز ہے. وہ تعارف جس سے بیان ہو وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے, جس جگہ پر بٹھا کر بیان کرے وہ جگہ بھی عزت والی ہو جاتی ہے, اور جو جگہ اس کے جوار میں آ جائے وہ مجاورت کی وجہ سے وہ بھی متبرک ہو جاتی ہے. اس کی اصل آئیے, کوہ طور پر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں, کوہ طور پر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچے, اس درخت پر نہ چڑھیں, توجہ چاہوں گا, ایک درخت دیکھا اپنے سامنے. حضرت موسیٰ اپنے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک درخت. اس درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے, فخلن علیک, موسیٰ جوتے اتار دو دور. کیا اتارو؟ یہ کہتے ہیں آستانوں پر آپ جوتے پہن کر, میں تو کہ تم مسجدوں میں جوتے پہن کر آتے ہو تو کیا کہا گیا تمہارے, تم سے تو خطاب ہی نہیں ہے بھائی, تمہاری تو بات ہی نہیں. یہ تو نفیس لوگ ہیں, یہ خشک لوگوں کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ کہا جی مستانوں پر آتے دور جوتے اتارتے ہو. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے تو کبھی نہیں پوچھا تم, اور خدا کا حکم ہے کہ فخر مالک, کہ تو جوتے سے حرم میں ایک بندہ جوتا, جوتے سے کیا ہوتا ہے, جوتے سے کیا ہوتا ہے, جوتا پہنا ہوا ہے اور پھر رہا ہے, پھر جوتا ادب میرے دل میں ہے. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم سے بڑے مؤدب تھے, اور ان کو خدا نے کہا فخر مالک, جوتا اتار کر قریب آنا. ایک کو ہم نے دیکھا وہ قرآن کی ریل کے اوپر بیٹھا ہو, پیٹی کے اوپر بیٹھا ہے. میں نے اسے کہا شیخ اٹھ جاؤ یہاں سے, بڑے تھک گیا ہوں, تائب تجدد, میں بہت تھک گیا ہوں. میں نے کہا بھائی تھک تو گیا, بیٹھا کس پر ہے, بیٹھا کس پر ہے؟ تو نیچے جھک کر دیکھا, آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا سفید ڈبے رکھے ہوتے ہیں, 15-16 قرآن شریف اس میں ہوتے ہیں. تو کہے بس مشکل نہ مانو. میں نے کہا قرآن مجید ہے. تو مسکرانے لگا. میں نے کہا اس میں مسکراہٹ کی کون سی بات تھی؟ تو کہا تم اس کو قرآن بولتے ہو. میں نے کہا تو پھر کس کو قرآن بولے؟ تو کہا اللہ تو فرماتا فی لوح محفوظ, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن تو لوح محفوظ میں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو چھپ کر آیا ہے جس کو تم بانٹ کر لوگوں کو تازہ کر رہے ہو یہ جائے؟ تو کہا یہ اس کی نشانی ہے, اس کا عکس ہے. میں نے کہا عکس مانتے ہو اس کا؟ کہا ہاں. میں نے کہا قرآن کہتا وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار ہے. جو خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں, توجہ چاہوں گا, ایک درخت ہے, رات کا اندھیرا, رات کا میں آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, ایک ہفتے سے زیادہ متواتی تقریر کر رہا ہوں, اعصاب میرے بہت کمزور ہو چکے ہیں, لیکن آپ مجھے جواب دیں گے تو انشاءاللہ. یہ آپ نہیں سمجھ رہے میں کس طرف لے جا کے ضرب مار رہا ہوں, لیکن کاش آپ سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے, اور جس کو سمجھ میں آئے تو وہ سمجھے کہ جناب یہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ تاثیر جس پر اہل سنت کو مشرک قرار دیا جاتا ہے, یہ نہیں ان کی پوری کنبہ نجریوں کی ساری حکومت اسی ایشو کو اٹھاتی ہے. خدا کی قسم یہ فقیر جو آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہے, اس تقریر کو یاد کر کے پھر آپ ابن تیمیہ کو بھی پڑھ لیجئے گا, بن باز کو بھی میری طرف سے پڑھ لیجئے گا. تشرفی نہ ہو تو اشرفی خادم نہ کہنا. حضرات گرامی اب ذرا اس نقشے پر آئیے اور اس کو ذرا غور سے دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ رہے تھے, اندھیرا ہے رات کا, لیکن وہ درخت جو ہے وہ اس کے پتے انتہائی ہرے اور چمک رہے ہیں. بولو سبحان اللہ, چمک رہے ہیں, ہرے چمک رہے ہیں. یہاں پنجاب سے کوئی مولوی آتا نا تو آپ کو کھانا ہضم کروا دیتا ہو, لیکن تھوڑا میرے ساتھ بھی سبحان اللہ بولے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب بزرگوں کو پہنچے, اور کل قیامت میں اس عمل کے ساتھ ہم بزرگوں کے ساتھ رہیں. سبحان اللہ, میں بھی اس نیت سے پڑھتا ہوں. حضرت گرامی اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا رات کا اندھیرا ہے, اور وہ چنگاری جو نظر آئی قریب گئے تو دیکھا کہ جناب ایک درخت ہے, رات کے اندھیرے میں انتہائی چمک رہا ہے انتہائی. اس درخت کی تعظیم میں بھی گھنٹوں کی تقریر ہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا, صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ درخت چمک رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر چڑھنے لگے. بولو نا, ایسا ہوا تھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر چڑھ جاتے؟ نہیں. اب درخت دور تھا, درخت بولے بلکہ یوں کہو یہ مزار جتنی ہے. بولو نا سبحان اللہ, یہ جو حضرت آرام فرما رہے درخت وہاں پر ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ فاصلے پر ہیں. اللہ اکبر. اب درخت کے قریب نہیں گئے تھے, درخت پر چڑھے نہیں, درخت کی جوار کی زمین کے قریب ہوئے تو درخت سے آواز آئی, انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ جوتے اتار دو, میں تمہارا رب رب العالمین ہوں,
میں تمہارا رب رب العالمین ہوں. حضرت موسیٰ نے نالین اتارے اور آگے بڑھے. یہاں پر علماء نے بحث کی, وہ درخت اتنا معظم ہو گیا تھا کہ موسیٰ نے اس کی تعظیم کی علیہ السلام. بھائی دیکھو, درخت آپ کی امت میں سے تھا, اگر اس کو امت نباتاتی لے لیں, آپ کی امت میں سے تھا, اور نبی جب جس عالم پر آتا ہے تو تمام عالم پر اس کی فضیلت ہوتی ہے, عالم اربا پر بھی, عالم جمادات پر بھی, عالم نباتات پر بھی, عالم انسان پر بھی, اور تمام عالم جن عالم کے سامنے وہ ہوتا ہے سب سے مشرف ہوتا ہے, سب پر اشرف ہوتا ہے, سب پر اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن اگر یہی قاعدہ رکھا جائے تو چاہیے تھا کہ درخت آپ کے پاس چل کر آتا